बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی 1-10 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، جہاں پر آپ لائیو آپشن کو کلک کریں، تازہ ترین خبریں آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرکائیو کے ذریعے آپ ہماری گزشتہ نشریات بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے ہفتے بھر کے پروگرام بھی سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جو سامعین جن سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نیم نگاہ، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس۔ اور سامعین، پروگرام اسلام پلس ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہم یہاں پر اپنے تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہماری تینوں نشریات کے حوالے سے ریسپشنز رپورٹ ہمیں ارسال کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام نیم نگاہ کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کی جانب سے معاہدے پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اس سال کا موسم سرما بہت مشکل ہوگا۔ پاکستان اور ہندوستان میں کرونا کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے شہریت ترمیمی ایکٹ سی اے اے این آر سی اور این پی آر کی ایک بار پھر سخت مخالفت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کی جانب سے معاہدے پر پابندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی امریکی حکومت ماضی کی غلطیوں کی تلافی اور ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کرونا ویکسین بنانے اور اس کی خریداری میں ایران کے سینٹرل بینک اور وزارت صحت کو درپیش مسائل و مشکلات کی جانب اشارہ کیا۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کہا کہ وائٹ ہاؤس میں جو گروہ براجمان ہے اور اپنے آخری دن گن رہا ہے، اس حد تک برا ہے کہ اس نے عوام کی صحت پر بھی رحم نہیں کیا اور ایران کی عظیم قوم اور علاقے کے ممالک کے عوام کے ساتھ بدترین اور صفاکانہ ترین رویہ اختیار کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر عمل نہ کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نتنز کی ایٹمی سائٹ میں جدید سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب ایران کی جانب سے پہلے سے ہی ایٹمی سمجھوتے کی شقوں پر عمل درآمد میں کمی کے اعلان کی بنیاد پر انجام پائی ہے اور کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے آئندہ برس حکومت کی روزانہ 23 لاکھ بیرل تیل بیچنے کی آمادگی کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال کے بجٹ کا انحصار تیل پر نہیں ہے اور تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی ملک کی توسیع و ترقی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ ایران میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سعدات لاری نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 10,223 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 1,747 کو ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں دے کر گھروں میں قرنطینے میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ سیما سعدات لاری نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 295 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 51,212 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اس سال کا موسم سرما بہت مشکل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ میں نجی فضائی کمپنی ایئر سیال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماسک ضرور پہنا جائے اور اللہ نے ہمارے اوپر بہت کرم کیا اور پہلی لہر پر قابو پانے پر پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس میں عوام کا بھرپور تعاون حاصل رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دوسری لہر میں اگر ہم نے صحیح معنوں میں احتیاط نہیں کی تو اس سال کا موسم سرما بہت مشکل ہوگا۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں یومیہ اموات اور کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,963 نئے مریضوں اور 60 اموات کا اندراج کیا گیا، جبکہ مزید 1,797 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,26,412 ہو چکی ہے، جن میں سے 8,547 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 3,72,271 افراد کرونا کو مکمل طور پر شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں تک کرونا سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 23 نومبر کے بعد سے ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 35,000 کے آس پاس رہی اور منگل کو یہ تعداد 26,563 ریکارڈ کی گئی، لیکن بدھ کی 32,080 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 97,35,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس دوران 36,635 کرونا کے مریض مکمل طور پر شفایاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 92,15,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے شہریت ترمیمی ایکٹ CAA NRC اور NPR کی ایک بار پھر سخت مخالفت کی ہے۔ ہندوستانی خبری ذرائع کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے ریاست کے ضلع 24 پرگنا کے متوا محل میں ایک خطاب میں کہا کہ وہ بنگال میں CAA NRC اور NPR کسی بھی صورت میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ باہر کے کچھ لوگ بنگال کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، انہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ متوا سماج اور نامو صدر سے تعلق رکھنے والا ہر فرد ہندوستانی شہری ہے، اس کو کسی کو بھی کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس ریاست کی وزیر اعلی کی حیثیت سے کہہ رہی ہیں کہ متوا سماج کے لوگوں اور دیگر اقوام کو اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے کسی کو بھی کوئی سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کی کسان تنظیموں نے متنازع زرعی قوانین میں اصلاحات کی مرکزی حکومت کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ آل انڈیا کسان سنگھرش کوآرڈینیشن کمیٹی اے آئی کے ایس سی سی نے صحافیوں کو بتایا کہ سبھی کسان تنظیموں نے متفقہ طور پر مودی حکومت کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے رویے کو متکبرانہ اور آمرانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسانوں کا احتجاجی دھرنا اور روڈ جام جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ منگل کی رات وزیر داخلہ امیت شاہ اور کسان رہنماؤں کی میٹنگ بھی بے نتیجہ رہی ہے۔ امیت شاہ نے کسان رہنماؤں کے سامنے تینوں متنازع قوانین میں اصلاحات کی تجویز پیش کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ بدھ کو سبھی کسان تنظیمیں ان تجاویز کے بارے میں غور و فکر اور صلاح مشورے کر کے اپنے فیصلے سے مطلع کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ کسان رہنماؤں نے امیت شاہ کے ساتھ ملاقات میں واضح کر دیا تھا کہ کسان تینوں متنازع قوانین کی منسوخی کے علاوہ کسی پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ افغانستان کے نائب صدر نے کہا ہے کہ جیل سے رہا ہونے والے طالبان قیدی پوری طرح سیکیورٹی نگرانی میں ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہ سوشل میڈیا پر کہا کہ طالبان کے اہم عنصر اور دہشت گردانہ کاروائیوں کے سرغنہ قاری سردار اور قاری ذبیح اللہ افغانستان کی سیکیورٹی فورس کی مکمل نگرانی میں ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر نے کہا کہ طالبان کے رہا کیے جانے والے افراد ہی صوبہ غزنی کے ضلع قرہ باغ میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کے اصلی ذمہ دار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کا اطلاق انسانی معاملات پر نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ کیسا ہے اور امریکہ اسے کیا چاہتا ہے؟ تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار عظیم سبزواری کہتے ہیں۔
دیکھیے، امریکہ میں جب سے یہ خاص طور سے ٹرمپ حکومت آئی ہے اور اس کا جب سرغنہ خود جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مسلسل جب سے برسر اقتدار آئے ہیں جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جھوٹ بولنے کا تو ریکارڈ قائم کیا۔ خود امریکی اخبارات، ذرائع ابلاغ کافی عرصے سے وہ فیکٹ شیٹس کے نام سے ان کے جھوٹ کا جو معیار ہے اور جھوٹ کا جو فریکوینسی ہے اس کو مسلسل برملا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے جھوٹے صدر کی انڈر میں کام کرنے والی حکومت کا محکمہ خزانہ اگر کوئی بیان جاری کرتا ہے تو اس پر کیوں کرے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اور بلکہ یقین کی تو بات دور کی بات ہے، یہی سوچ لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسی حکومت، ایک ایسی جھوٹی حکومت کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ اس پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ خود امریکہ کی محکمہ خزانہ کے اس جھوٹ کا پول تو خود امریکی ماہرین نے، جنہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو حال ہی میں انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا اندیا ظاہر کیا کہ امریکی پابندیاں ایران کے لیے جو ہے میڈیکل آلات ہی نہیں بلکہ حتیٰ کہ جو کرونا ویکسین عالمی سطح پر تیار ہو رہی ہے اور اس کی دسترسی جو ہے وہ ایران کے لیے محدود ہو جائے گی۔ خود ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ عبد الناصر ہمتی نے گزشتہ دنوں اپنا ایک انسٹاگرام پر انہوں نے اپنا میسج پیسٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، کھل کر یہ بات کہی انہوں نے کہ ہم اگرچہ عالمی ادارہ صحت کے توسط سے اور اس کے پراپر چینل کے ذریعے سے ایران کو کرونا ویکسین جو ہے فراہم کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا ویکسین کی جو ادائیگی ہے زر مبادلہ میں، اس کی ادائیگی کے تمام چینلز جو ہیں وہ امریکی رکاوٹوں کی وجہ سے جو ہیں وہ بند ہیں۔ تو امریکہ کا یہ دعویٰ جو ہے وہ دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو یا ان ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے حوالے سے جو دنیا بھر میں وہ جس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ وہ جائز ہیں اور ہم نے جو ہے ایران کے خلاف جو یہ پابندیاں لگائی ہیں اس کا جواز یہ ہے کہ جو جھوٹا جواز ہے، اسی جواز کو ایک کور اپ اور ایک نئے سرے سے اس کو شیلٹر فراہم کرنے کی کوشش ہے، ورنہ عملاً تو ایران کے خلاف پچھلے 40 برس سے مختلف طرح کی پابندیاں ہیں اور ان پابندیوں کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ایران کو, لیکن جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے اور جو پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود جب دنیا نے ساری دنیا کے ملکوں نے اپیل کی, خود حتیٰ کہ امریکی کانگریس مین نے جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ پر زور دیا کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں میں نرمی کرے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے جو ہے وہ اس پر کان نہیں دھرے اور پابندیوں میں نرمی تو کجا بلکہ پابندیوں میں مسلسل اضافہ کرتے چلے گئے. لہذا یہ بات, ان کا یہ کہنا, یہ دعویٰ کرنا, یہ سب کچھ جو ہے شاید اپنی امریکی رائے عامہ کو اور عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ وہ اس ظالمانہ اور جو پابندیاں ہیں ان سے توجہ ہٹانے کی یہ کوشش ہو کہ نہیں ہم تو بڑے انسانی ہیں اور ہم نے انسانی معاملات پر جو ہے پابندیاں عائد نہیں کی ہیں, تو دھوکہ دہی ہے. ورنہ امریکہ اگر انسانیت اور انسانی حقوق کا پابند ہوتا تو نہ افغانستان کی جنگ ہوتی, نہ عراق کے اندر جنگ ہوتی, نہ عراق پر چڑھائی کرتا امریکہ, نہ وہاں قتل عام کیا جاتا, نہ افغانستان میں آج تک 30 سال گزرنے کے باوجود امریکی فوجی دندناتے پھر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ عوام کا قتل عام کر رہے ہیں. تو یہ تو امریکہ کا یہ کہنا انسانیت کا دم بھرنا, اس کو کون قبول کر سکتا ہے؟ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو امریکی اقدامات ہیں یہ صرف دکھاوا ہے, ڈھونگ ہے, اس اپنے ظلم اور ستم کو چھپانے کی ایک کوشش ہے کہ جو اس نے نہ صرف یہ کہ ملت ایران بلکہ دنیا کے مختلف خطوں کے اقوام کے خلاف جس طرح سے اقتصادی دہشت گردی اور اس کے بعد اب میڈیکل دہشت گردی یا میڈیکل ٹیررزم شروع کر رکھا ہے, اس کو کور اپ فراہم کرنے کی کوشش ہے. تو یہ انسانی حقوق کے امریکہ کے نعرے ہم شروع ہی سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اپنے ظلم کو جواز فراہم کیا جا سکے. لہذا امریکہ کی ان باتوں پر کون کان دھرے گا اور نہ ہی اس کو کوئی قبول کر سکتا ہے. دیکھیے, یورپی ممالک کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دفاعی, سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے امریکہ کے زیر اثر ہیں, یعنی ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ امریکہ کے تابع, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ دفاعی لحاظ سے دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, اور وہ اس بات کو سب دیکھ رہے ہیں, یعنی ان کے اندر نہ خود مختاری ہے نہ آزادی ہے عمل ہے. وہ ڈھونگ تو رچاتے ہیں کہ وہ ایک آزاد ہیں, وہ خود مختار ہیں اور وہ انسانی حقوق کے پاسدار ہیں اور پابند ہیں, لیکن ان کی جو اپنی مجبوریاں ہیں یورپ کی, وہ مجبوریاں ان کو امریکی حصار سے نکلنے نہیں دے رہی ہیں. لہذا ان کی جو تمام تر جو پالیسیاں نظر آتی ہیں جس معاملے میں بھی ہو, چاہے انسانی حقوق کے حوالے سے ہو, چاہے سیاسی حوالے سے ہو, چاہے جنگ کے حوالے سے ہو, چاہے دفاع کے حوالے سے ہو, وہ سب کی سب امریکہ کی تابع محمل نظر آتی ہیں. لہذا ان سے یہ توقع رکھنا یورپی ممالک سے کہ وہ امریکہ سے ہٹ کر کوئی آزادانہ کوئی عمل یا اقدام کریں گے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ توقع جو ہے وہ فضول ہے. پیش جائے کہ یورپ کے عوام اس بات کو سمجھیں اور اپنی حکومتوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں اور اور اور, 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 اور اپنے اپنے ملکوں کو امریکہ کی کاسا لیسی سے باہر نکالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو ابھی دو رائے نہیں ہے کہ یورپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جیسا کہ امریکہ کا مقابلہ اس کو کرنا چاہیے وہ ویسا مقابلہ کر سکے. لہذا یورپ سے بھی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اس معاملے میں.
سامعین, یہ تھے عظیم سزواری. سامعین, ہندوستان کی کسان تنظیموں نے متنازع زرعی قوانین میں اصلاحات کی مرکزی حکومت کی تجویز مسترد کر دی. اس تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار علمدار عباس زیدی کہتے ہیں,
دیکھیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے. جب مودی حکومت نے جو ہے کسانوں کے لیے قانون پاس کیا تھا, یعنی ارادہ کیا تھا پاس کرنے سے پہلے بھی, تبھی اس کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہو گئی تھی. لیکن جب پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا تو اس کے بعد سے پنجاب اور ہریانہ میں, جو وہاں کی ریاستیں ہیں ہندوستان کی دونوں, وہاں پر کسان جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے سے جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. اور بہرحال ان کو جو ہے وہ احتجاج کا جو نتیجہ ملنا چاہیے تھا وہ ان کو نہیں مل رہا تھا وہاں, تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ دلی آ کر مودی حکومت کو جگائیں گے اور اپنی آواز کو ان تک پہنچائیں گے. اور آج 13-14 دن ہو گئے ہیں وہ دلی پہنچے اور انہوں نے احتجاج شروع کیا. جب آواز پہنچنے لگی ان کی حکومت تک, حکومت کو بھی جو ہے وہ ان کی آواز سے اپنے اپنی جو ان کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے, تو انہوں نے بات چیت کے لیے رضامندی ظاہر کی اور اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی. لیکن کل ملا کر آپ کو یہ بتا دیں کہ مودی حکومت کا شروع سے یہ کہنا ہے کہ وہ جو بھی قانون بناتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے, ان کا ایک دعویٰ ہے اور وہ اس کو آگے بھی رکھنا چاہتے ہیں, کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. ایک طرف مودی حکومت جو ہے وہ کسانوں سے بات کر رہی ہے, یعنی ان کے جو وزراء ہیں خاص کر جو وزیر زراعت ہیں, یہ تمام لوگ جو ہے وہ وزیر ریلوے ہیں, یہ لوگ لگاتار کسانوں سے پانچ چھ دور بات کر چکے ہیں لیکن نتیجہ جو ہے کچھ ملا نہیں ہے. جہاں وہ بات کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے خود ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب جو اپنے الگ الگ فورم میں اس بات پر تاکید کر رہے ہیں کہ وہ قانون کو واپس نہیں لیں گے, تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ٹکراؤ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. کسان بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور کیوں وہ پیچھے ہٹے, ان کے پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو لگاتار یہ دکھائی دے رہا ہے کسانوں کو کہ یہ قانون ان کے لیے نقصان دہ ہے اور آنے والے دنوں میں کافی اس سے جو ہے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ حکومت بھی جو ہے اپنے موقف پر جو ہے قائم رہنا چاہتی ہے, نرمی کے اشارے تو دیتی ہے کہ ہم اس میں جو ہے کچھ تبدیلیاں کر دیں گے, لیکن جو کسانوں کی جو ڈیمانڈ ہے, جو ان کی مانگ ہے, جو وہ چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تینوں قانون جو ہے جو بنایا ہے مودی حکومت نے اس کو وہ لغو کریں, اس کو جو ہے کینسل کریں. لیکن حالات جو ہے وہ ابھی ایسے دکھ نہیں رہے ہیں کہ وہ حکومت جو ہے ان کی مانگوں کو جو ہے وہ قبول کرے گی. لیکن ایک چیز یہاں پر ضرور ہے کہ پہلی بار جب سے نریندر مودی صاحب جو ہے وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بنے ہیں 2014 سے, اب تک پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ خوف زدہ ہے اور حکومت جو ہے وہ کسانوں کے غصے کو سمجھ رہی ہے, ان تک اس میسج پہنچ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ مرکز میں ان کو نقصان ہوگا بلکہ جو ریاستوں میں حکومتیں ہیں وہاں بھی ان کو کافی نقصان ہوگا. اس تمام چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ اپنا جھکے گی اور کوئی کچھ نہ کچھ اس کا راستہ ضرور تلاش کرے گی تاکہ وہ کسانوں کو اتنا غصہ نہ کر سکے جتنا انہوں نے سی اے اور این آر سی میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی بات یعنی جو مسلمانوں کی تھی, ہندوستانی مسلمانوں کی, نہ مان کر ان کے غصے کو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسان جو ہے اسی طرح جو ہے وہ جس طرح مسلمان ہندوستان غصہ ہوئے تھے کسان بھی اسی طرح غصہ ہوں, تو مجھے لگتا ہے کوئی نہ کچھ فرق پڑے گا اور حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کے اوپر نرم پڑے گی.
سمین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ان کی عطا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے, ان کی عطا سے پہلے ہر طلب صدا سے پہلے صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے.
یہ سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. عزیز سامعین آپ ریڈیو تہران کی تیسری نشریات سن رہے ہیں اور اب پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. جی ہاں سامعین پروگرام اسلام پلس ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. قبل اس کے کہ میں آپ تمام ساتھیوں سامعین سے اجازت چاہوں, تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات سن کے ہمیں ریسیپشن رپورٹ ارسال کرتے ہیں, تمام لسنرز آرگنائزیشن تنظیموں اور اسی طرح انفرادی حیثیت میں جو ہمارے سامع ہمیں رپورٹیں ارسال کرتے ہیں ان سب کے ہم ممنون و مشکور ہیں. خدا حافظ. التماس دعا.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام دینی معلومات کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جو بھی مسلمان ہے اس کو کم از کم اسلام کے اصول کے بارے میں اسلام کے قوانین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے اور اس مقام کو حاصل کر سکے جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے اور جو مقام اس کا شایان شان ہے. اس لیے کہ علم کے بغیر اگر وہ راستہ بھی طے کرے گا تو تاریکی میں اور اندھیرے میں طے کرے گا اور اس سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ناظرین یہ ہمارا سلسلہ جو اسلام پلس کا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. چونکہ اس میں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں آپ کو جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے آپ ہمیں سوالات دیتے ہیں اور ہم اپنے اسلامیات کے ماہرین کی مدد سے ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہمیں سوال بھیجئے, انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ. حسب معمول آج بھی ہم مختلف موضوعات کے تحت سوالات لیں گے اپنے اس پروگرام میں اور انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کا، اور اس سلسلے کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ اقبال حسین صاحب نے ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا کون سا سورہ ہے جو دو بار نازل ہوا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے کہ جو دو مرتبہ نازل ہوا؟ یقیناً جو سورہ دو مرتبہ نازل ہوا ہوگا وہ کسی عظمت کا مالک ہوگا، کسی فضیلت کا حامل ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ اس کو دو مرتبہ نازل کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کے سوروں پہ نظر کرتے ہیں تو قرآن مجید کے 114 سوروں میں سورہ حمد ایسا سورہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دو مرتبہ نازل کیا، ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، کہ جو سورہ حمد کی اہمیت و فضیلت و عظمت و منزلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن مجید ہے، یعنی جو آسمانی کتابیں گزری ان کی تعلیمات کا، اور تمام قرآن کا نچوڑ، قرآن کے تمام سوروں کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ سورہ حمد میں ہے، حمد میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اسی عظمت کی بنیاد پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت تھی، اتنی عظمت تھی کہ اس سورہ کے علاوہ کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے دو مرتبہ نازل کیا ہو، صرف سورہ حمد کو اللہ نے دو مرتبہ نازل کیا ہے، کہ جو یقیناً بہت ہی زیادہ اہمیت کا مالک ہے۔
جی ناظرین، یہاں پر ہم قرآن کریم کا دوسرا سوال لیں گے۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے حسنین عارف صاحب نے اسکائپ کی صورت میں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کی تصویر کے ساتھ ان کی آواز میں ان کا سوال سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میں حسنین عارف ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی ہدایت صرف متقین کے لیے ہے؟
آپ کا سوال ہدایت کے بارے میں بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، اور ابتدائے سورہ بقرہ میں آیا ہے ہدل للمتقین، بس یہ دونوں لفظ آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن فقط متقین کے لیے ہدایت ہو اور دوسرے افراد کے لیے ہدایت نہ ہو۔ بس قرآن کریم نے متقین کا لفظ کیوں بیان کیا ہے اور زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن نور ہے اور یہ ہدایت ہے، اس سے بہرہ مند کون افراد ہوں گے؟ وہی جو اپنے دل کو، اپنی فطرت کو زندہ کریں گے، پاک رکھیں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، وہ لوگ اس قرآن سے زیادہ بہرہ مند ہو سکیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے ہدل للمتقین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جو فاسق شخص ہے، ظالم ہے، کافر ہے، گنہگار ہے، مردہ دل ہے، اسراف اور فضول خرچ ہے، جھٹلانے والا شخص ہے، یہ لوگ قرآن سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ نہیں کہ خدا نے فرق ڈالا ہے دوسروں اور متقین کے درمیان، بلکہ اس کی ذات میں خود اس نے اپنے اندر ایک ایسی چیز بنا لی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جس طرح ایک سیب مریض انسان اگر کھائے تو اس کا ذائقہ اس کے لیے کڑوا ہوتا ہے، سیب میں کوئی نقص نہیں ہے، اس شخص کے مزاج میں نقص ہے۔ قرآن کریم بھی اسی طرح سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے بہرہ مند فقط وہی افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا کہ قرآن مجید کیا صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے ہدایت ہے؟ تو ہدایت تو وہ سب کے لیے، لیکن ظرفیت دیکھی جاتی ہے، جس کے اندر وہ ظرفیت پائی جاتی ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جس کے اندر نہیں پائی جاتی وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ بارش کا جو پانی ہے وہ آب رحمت ہے، لیکن اگر وہ گوہر میں پہنچتا ہے، اگر وہ سیپ میں پہنچتا ہے تو گوہر بنتا ہے، اور اگر سانپ کے منہ میں پہنچتا ہے تو زہر بنتا ہے۔ ناظرین شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں عقائد کا، اور عقائد میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے تحت گفتگو ہوتی ہے، یعنی اصول دین کے حوالے سے، پھر معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، جو بھی آپ کے یعنی توحید کے حوالے سے، نبوت، امامت اور قیامت، جتنے بھی موضوعات ہیں ان کے حوالے سے جو بھی سوال آتا ہے ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں وسیم جعفر صاحب کا، انہوں نے آڈیو کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے حوالے سے سوال ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کو سنیں گے اور جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام وسیم جعفر ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہمارے حالات سے باخبر ہے؟
جی ہاں، اس حوالے سے آیات بھی موجود ہیں اور روایات کے جملات بھی جو ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہمارے حالات سے باقاعدہ باخبر ہیں۔ جیسے مشہور و معروف آیت جو اکثر علماء ممبر سے بیان کرتے ہیں، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ اے حبیب، مومنوں سے کہہ دو، انسانوں سے کہہ دو کہ تم اپنے اعمال کو بجا لاتے رہو، خداوند متعال، اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ جب ایک عام مومن، جو اصطلاح استعمال ہوئی یہاں پہ، اگر اعمال کو دیکھ سکتا ہے تو امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، انسان کامل ہیں۔ اس آیت کے حقیقی مصداقیں وہ کیوں نہ ہمارے اعمال سے باخبر ہوں؟ اس کے علاوہ بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنی توقیع شریف میں فقہا سے فرمایا کہ انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، یہ بتحقیق ہم جو ہیں اپنی نظروں کو تم لوگوں سے نہیں پھیرتے، یعنی ہم تم سے غافل نہیں ہیں، اور نہ ہی تمہیں بلا بیٹھتے ہیں، یعنی تمہارا یاد دائماً ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے۔ اگرچہ اس روایت کا مفہوم یہی ہے کہ اگرچہ جو ہیں آپ برے اعمال کا بھی ارتکاب کر رہے ہوں، پھر بھی ہم آپ سے باخبر ہیں، چونکہ آپ کے دلوں کے اندر ہماری محبت موجود ہے، لہٰذا آپ کی ہدایت کی ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی موڑ میں آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور ہماری طرف پورے پورے جو ہیں وہ رجوع کریں اور حقیقی ایمان کے ساتھ آپ متصف ہو جائیں۔ اس حوالے سے دوسرے ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی روایات منقول ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محبوں سے غافل نہیں ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے محبوں سے غافل ہوتے تو ہمارے دشمن ان کو کھا جاتے اور ان کو نیست و نابود کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے باخبر ہیں، مخصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہمارے اعمال سے باخبر ہے، ہماری ہدایت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو خداوند متعال کے بارگاہ دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم وہ حقیقی معنوں میں مومن بن سکیں۔
ناظرین، ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی مومن بھی بن سکیں، اور اسی طریقے سے حقیقی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے منتظر بھی بن سکیں۔ ناظرین، اس سلسلے کا دوسرا سوال ہے، یہ سمیر حسن صاحب نے ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے۔ ناظرین، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی نظر میں ایک انسان بحیثیت مسلمان ولایت فقیہ کو قبول نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی ایک انسان، ایک مسلمان اگر ولایت فقیہ کو قبول نہ کرے تو کیا مشکل پیش آتی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
جی ہاں، اگر ایک مسلمان ولایت فقیہ کے نظریے کو قبول نہیں کرتا تو فتوے کے نزدیک، رہبر انقلاب کے فتویٰ ہے بزرگان نزدیک، مرتد نہیں ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اسلام کے جو درجات ہیں اور ایمان کے درجات ہیں، ان درجات میں اس کا درجہ نیچے ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ جی، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان امامت کو قبول نہیں کرتا، اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مسلمان ہو گیا یہ۔ لیکن اگر کوئی ایک انسان امامت کو قبول نہیں کرتا تو درجات میں بہت فرق ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اسلام کے اور بھی بہت سارے اہم بنیادی مسائل، جس حد تک انسان ان مسائل کو قبول کرے گا اور اسلام کو قبول کرے گا، اسی حد تک اس کا اسلام کا درجہ اور ایمان کا درجہ بلند ہوگا۔ امامت چونکہ نظام دین میں سے ہے اور ولایت فقیہ کا تعلق امامت سے ہوتا ہے، چونکہ امام کی نیابت کر رہا ہوتا ہے ولی فقیہ، اور احکام دین کو امام کی نیابت میں پیش کر رہا ہوتا ہے، لہذا اگر ایک انسان ولایت فقیہ کو قبول نہیں کرتا تو پھر یہ توقع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ درجہ جو ہونا چاہیے اس سے وہ حاصل ہوگا، بلکہ صحیح پوچھیں تو ہمارے بعض علماء کی نظر میں اصلاً ولایت فقیہ کو قبول کیے بغیر، چونکہ ایک نظام الہی کو قبول نہیں کرتا کہ جس نظام میں اللہ کے احکام کی حکومت ہو، درحقیقت انسان دین کا اس نے مزہ ہی نہیں چکھا، دین کا ذائقہ اس نے نہیں چکھا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، اگرچہ اس کے اوپر ایمان کا لفظ صادق آئے گا، لیکن وہ درجہ اور وہ لذت اور وہ دین کا کامل دین کا مزہ اس کو نہیں مل پائے گا اور اس سے وہ محروم رہے گا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی آپ نے دیکھا بہت ہی اہم تھا۔ دیکھیے، میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف اصول دین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا انسان انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کے انکار کرنے سے، ان کو قبول نہ کرنے سے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہمارے مہمان نے بھی ابھی بیان فرمایا کہ جو مراتب ہیں وہ مراتب ان کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، یہاں پر ہم عقائد کے سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ایک نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم احکام کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں ہم، یہ ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کی صورت میں تسلیم رضا صاحب نے انڈیا سے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے، انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں تسلیم رضا بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے بھول جائے کہ دو رکعت ہوئی ہے یا تین رکعت، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شکریہ۔
دیکھیے، نماز کے دوران انسان کا بھولنا دو طریقے سے ہے، کبھی انسان دو رکعتی یا تین رکعتی نمازوں میں اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہماری یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ غور و فکر کرے، اگر اسے یقین یا اطمینان یا گمان حاصل ہو جائے کہ ہماری یہ دوسری رکعت ہے تو اپنے اسی یقین اطمینان یا گمان پر عمل کرے، لیکن اگر اسے یقین اطمینان یا گمان حاصل نہیں ہو رہا ہے تو چونکہ تین رکعتی نماز ہے یا دو رکعتی نماز ہے تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل شمار ہوگی، لیکن اگر انسان چار رکعتی نماز میں مشغول ہے اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اس کو اس بات میں شک ہوا کہ ہماری یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو اس صورت میں حکم فقہی یہ ہے، چونکہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد شک ہوا ہے تو انسان کو چاہیے بنا رکھے اس بات پر کہ میری یہ تیسری رکعت ہے اور نماز کو تیسری سمجھے اور اس کے بعد ایک رکعت نماز اور پڑھے، اور نماز ختم ہونے کے بعد انسان کو چاہیے دو رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے یا ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر انجام دے۔ البتہ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی اور بہت سے مراجع فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے گی۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا شک کے حوالے سے کہ نماز میں اگر شک ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، ہمارے مہمان نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے نزاکت علی کربلائی صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ سجدے کے عالم میں کیا ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو زمین پر رکھے، اگر انگوٹھوں کو وہ زمین سے نہ لگائے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے نزاکت علی صاحب کا اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، اعضائے سجدے کا، سجدے کی حالت میں اعضائے سجدے کا زمین پر ہونا واجب ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے سجدہ صحیح نہیں ہے، جب سجدہ صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں، یہ باطل ہے۔ وہ اعضائے سجدہ کیا ہیں؟ مثلا پیشانی ہے، دونوں ہتیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پیر کے سرے ہیں، یعنی انگوٹھے کے سرے، پیر کے انگوٹھے کے سرے، ان کا زمین پر پڑھنا واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ، امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کے سرے کے اگر انگلیاں مثلا زمین پہ پڑ رہی ہیں، یا پورا پنجہ زمین پہ پڑ رہا ہے، یا انگوٹھے کا ناخون اتنا بڑا ہے کہ انگوٹھے کا سرا زمین پر نہیں پڑ پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے. لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کے ساتھ ساتھ دوسری انگلیاں بھی زمین پہ پڑ رہی ہیں تو سجدہ صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے کہ اعضائے سجدہ کا زمین پر ہونا بے حد ضروری ہے، واجب ہے. اگر اعضائے سجدہ میں سے کوئی بھی عضو زمین پر نہیں ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ باطل ہے، نماز بھی باطل ہے.
جی ناظرین، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کا تعلق خالی خواتین سے نہیں ہے کہ مثلا عورتیں اگر انگوٹھا نہ لگائیں، مرد اور عورت دونوں سے اس کا تعلق ہے، چونکہ اعضائے سجدہ کا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر رکھیں. ناظرین، یہ سلسلہ تھا ہمارے احکام کا، یہیں پر ہم اپنے اس سلسلے کو روکتے ہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سوالات جو لے رہے ہیں وہ اخلاق کے حوالے سے ہیں، خانوادگی حوالے سے، تربیتی حوالے سے جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے مریم نے، یہ سوال واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا گیا کہ بچوں کے اندر کیسے خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے. خود اعتمادی ایک بہت اہم صفت ہے، اور یہ صفت ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے مریم صاحبہ کا. اور اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم جیسا کہ جانتے بھی ہیں کہ خود اعتمادی ایک بہترین صفت ہے اعلیٰ کمال تک پہنچنے کے لیے، منازل کو طے کرنے کے لیے، تو ہم اس کے راہکار کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے جس چیز کو ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے وہ ہے احترام، کہ ہم بچوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کریں اور ان کے حقوق کا بھی احترام کریں. اس لیے کہ جب کسی کا احترام کیا جاتا ہے تو خود بخود وہ اپنے اندر ایک شخصیت کو محسوس کرتا ہے، اپنی قابلیتوں کو سمجھتا ہے، اپنی استعدادوں کو محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعا میں کسی قابل ہوں اور کچھ کر سکتا ہوں سماج میں اور میری کوئی حیثیت ہے. اور جو شخص محترم ہوتا ہے وہ واقعا ایسے امور کو انجام نہیں دیتا کہ جس سے اس کی شخصیت خراب ہو جائے اور اس کی جو سماج کے اندر ایک حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے. جیسا کہ مولا کائنات کی روایت بھی ہے کہ جس کا نفس محترم ہوتا ہے وہ گناہوں کے نزدیک نہیں جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے گناہ وہ چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں. دوسری جو چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کے اندر اعتماد کو لائیں وہ یہ کہ ہم بچوں کے جو درسی مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں. معمولاً بچے جو ہے وہ اسکول کے اندر جا کر کے ان کے اندر جو ہے خود اعتمادی جیسی چیز ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی والدین جو ہے بچوں کو اچھے طریقے سے ان کے درسوں کو توجہ نہیں دیتے، اور وہ پھر اسکول میں پریشان ہوتے، اپنے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم بچوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، ان کے مسائل اور مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان جب وہ احساس کریں کہ ہم کسی موضوع کو لے کر کے پریشان ہیں تو ہم اظہار ہمدردی کریں. اس کے سلسلے میں انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے ساتھ کوئی پوچھ تو پناہ ہے، اور پھر ان کے اندر خود اعتمادی جو ہے وہ باقی رہے گی.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا. واقعاً بچوں کی تربیت ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، جبکہ والدین کی دونوں کی ذمہ داری ہے، نہ صرف ماں کی بلکہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں. اور اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ ہمیں سوال بھیجئے، انشاءاللہ جو ہمارے یہاں پر ماہرین ہیں سماجیات کے اور اسلامیات کے ان کی مدد سے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. ناظرین ایک سوال اور لیتے ہیں ہم اخلاق کے حوالے سے، یہ سوال بھیجا ہے ہمیں کوثر علی صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کا سوال ہم انہیں کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا شام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور اسی طرح کوثر علی صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم، کوثر علی کشمیر یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ زہد، سادہ زندگی اور ترقی کے درمیان کیا رابطہ ہے؟
دین اسلام نے زہد کو انسان کی ترقی کا ذریعہ قرار دیا ہے. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس میں زہد پیدا ہو گیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. ظاہر ہے جب دین محفوظ ہوگا تبھی تو انسان ارتقائی سفر کو طے کرے گا. لہذا زہد جو ہے وہ ارتقائی سفر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لیکن زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان مال کا مالک نہ بنے، زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کرسی کا مالک نہ بنے، زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اقتدار کا مالک نہ بنے۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ مولا آپ بتائیے کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیس الزہد ان لا تملک شیئا بل الزہد ان لا یملک شیئا، زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بننے پائے۔ لہذا زہد انسان کے ترقی کا ذریعہ ہے، زہد انسان کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جب تک انسان کے اندر زہد نہ پیدا ہوگا اس وقت تک وہ اپنے ارتقائی سفر کو نہیں طے کر سکتا۔
ناظرین یہ سوال بھی بہت اہم تھا، اور خالی زہد ہی نہیں بلکہ قرآن کے اور اسلام کے جتنے قوانین ہیں، جتنے اصول ہیں، اور جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے قرآن نے اور اسلام نے، ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں یا انسان کے لیے مشکلات کا سبب ہوں، بلکہ وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بلندی کے مقامات حاصل کرتا ہے۔ اور پھر آخری مقام وہ ہوتا ہے جس کو ہم قرب الہی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کے مراتب کم نہیں ہوتے، بلکہ ہر چیز سے جیسے زہد بھی ہے، دوسرے بھی اخلاقی امور ایسے ہی ہیں کہ ان سے انسان کا مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہے، یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں۔ آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔